بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، البشير النذير، السراج المنير، الطهر الطاهر، الدر الفاخر، المنصور المؤيد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. یاد کرو اس دن کو جس دن ہر گروہ کو، انسانوں میں سے ہر گروہ کو ہم بلائیں گے ان کے امام کے ساتھ، یعنی ہر گروہ ان کے امام کے ساتھ محشور ہو جائے گا.
نعرہ سلام، اللهم محمد و آل محمد.
ہر گروہ امام کے ساتھ، ان کے امام کے ساتھ محشور ہوگا. امام عربی زبان میں راہبر، امام کا معنی راہبر، جس کی پیروی کی جاتی ہے اس کو امام کہتے ہیں، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو. تو قیامت کے دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایک گروہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فرعون کے حوالے سے: یقدم قومہ یوم القیامہ فأوردہم النار. فرعون آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے، آگے آگے ہوگا اور ان کی قیادت کرتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا. امام اتنا مؤثر ہے. دوسری جگہ پر فرماتا ہے: وَجَعَلْنَاهُمْ
أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف.
کچھ امام ایسے ہیں جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف. تیسرے مقام پر فرمایا: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. ہم نے انہیں امام بنایا، وہ ہمارے حکم کے مطابق انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ہم نے ان پر وحی کی، الہام کیا کہ نیک کام کرے، خیرات انجام دے. خیرات یعنی سارے نیک کام انجام دے دے. وإقام الصلاة، نماز قائم کرے. وکانوا لنا عابدین، یہ ائمہ جن کو ہم نے انسانوں کے لیے امام بنایا وہ پہلے سے ہمارے عابد تھے، عبادت گزار بندے تھے، عبودیت کے منزل پر فائز تھے.
نعرہ سلام، اللهم صل على محمد و آل محمد. عاجل فرج. نعرہ
اور ایک آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّا، ان انبیاء میں سے بعض انبیاء کو ہم نے امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں عظمتوں کی طرف، خدا کی طرف، جنت کی طرف، اشرف مخلوقات ہونے کی طرف، انسان کامل ہونے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں. لما صبروا، کیونکہ یہ خود صابر تھے، میدان عمل کے ہر امتحان میں کامیاب رہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور اس سے پہلے بھی علم و یقین کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے. امام یقین علم کے اعلیٰ درجہ کا نام ہے، اس پر فائز تھے، اسی لیے تمام مصائب و مشکلات پر صبر کیا، اسی لیے خدا نے انسانیت کی ہدایت کی ذمہ داری ان کو دی اور انہیں امام بنایا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اہل حق کے لیے خدا نے امام معین کیا، جہنم لے جانے والوں کے بھی امام ہیں، ہر گروہ اپنے امام کے ساتھ محشور ہو جائیں گے. کیوں؟ وجہ یہ کہ ہر گروہ امام یعنی جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، جب اس کے نقش قدم پر چلتا ہے اسی جیسا سوچتا ہے، اسی جیسا کردار ادا کرتا ہے، اسی کے تابع ہے، اس کی دوستی کے معیار وہی، دشمنی کے معیار وہی، عمل کے معیار وہی. اسی لیے اگر امام جہنم میں جانے والا ہے تو اس کے پیروی کرنے والے بھی اسی جیسے جہنم کے لائق ہیں. یہ جو امامت کا مسئلہ ہے پوری تاریخ بشریت پر چھایا ہوا ہے، پوری تاریخ بشریت. کس طریقے سے؟ آپ دیکھیے، گھر سے لے کر پورا معاشرہ کسی شخصیت کی پیروی کرتے، گھر میں باپ کی پیروی کرتے، جو زیادہ لائق ہوگا اسی کی پیروی کرتے، جو زیادہ مؤثر ہوگا اسی کی پیروی کرتے. کارخانہ ہو، مسجد ہو، امام بارگاہ ہو، شہر ہو، ملک ہو، اسمبلی ہو، پارٹی ہو، کیا ہے؟ ایک کی بات چلتی ہے. وہ اگر غلط ہو تو لوگ بھی ساتھ غلط ہو جاتے ہیں، وہ جاہل ہو لوگ بھی ساتھ جاہل ہو جاتے ہیں، وہ عالم ہو لوگ بھی ساتھ عالم ہو جاتے ہیں، وہ خدا کے مطیع ہو لوگ بھی خدا کے اطاعت کرنے والے ہو جاتے ہیں. آپ خود دیکھیے، اگر ایک کسی کارخانے میں چلانے والا صحیح ہو پورا کارخانہ صحیح چلے گا، کمپنی کے چلانے والا صحیح ہو پورا صحیح چلے گا، سکول کے چلانے والا صحیح ہو اور لائق ہو پورا صحیح چلے گا، اگر صحیح نہ ہو تو ظاہر ہے سکول کے بچے ناکام ہو جائیں گے، جاہل اور گنڈے بچے وہاں پر ہوں گے، کارخانہ روز بروز بد سے بدتر کی طرف چلا جائے گا. ملکوں کے ترقی کے ایک اہم راز اس ملک کی قیادت ہے، اگر وہ صحیح ہو تو ملک ترقی کے شاہراہ پر گامزن ہے، اگر وہ صحیح نہ ہو ملک بستی کے راستے کی طرف گامزن ہے. آپ خود دیکھتے ہیں، یعنی اس تاریخ بشریت کا خلاصہ یہ ہے، صحیح امامت کے ذریعے بشر نے ترقی کی ہے، غلط امامت کے ذریعے بشر بستی کی طرف گیا ہے. اب اس کے دائرہ پوری دنیا میں بھی کچھ لوگوں کی امامت، حکومت، تأثیر، اثر پوری دنیا پر ہے. کچھ لوگوں کا اثر اپنے ملک تک محدود ہے، کچھ لوگوں کا اثر اپنے شہر تک، اپنی پارٹی تک، درجہ بہ درجہ پائن تک، لیکن امامت ہر جگہ ہے. اسی لیے تاریخ بشریت تاریخ امامت ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ابن قتیبہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ خون جو بہایا گیا تاریخ بشریت میں امامت کے مسئلہ پر بہایا گیا, توحید کے مسئلہ بھی نہیں امامت کے مسئلہ پر. ابھی جو توحید کے نام پر خون بہاتے حقیقت میں امامت ہدف ہے, ان کا اقتدار ہے. یہ جو ائمہ باطل حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں کے گردنوں پر, انہی کی وجہ سے مسلمان ہی کافر نظر آتا ہے ان کو. کوئی کافر کافر نظر نہیں آتا ہے, مسلمان ہی کافر نظر آتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے تاریخ بشریت, تاریخ امامت, امام صالح اور امام طالح, امام ظالم اور امام عادل. اگر کہیں نور ہے, روشنی ہے, ترقی ہے, اخوت ہے, برادری ہے, انسانیت ہے, شرافت ہے, امام حق کی وجہ سے. اگر ظلم ہے, ستم ہے, تاریکی ہے, جہالت ہے, شیطنت ہے, ابلیسیت ہے, تو امام باطل کی وجہ سے. فطرت انسان بھی ایسا ہے, انسان فطرتاً ایک لیڈر کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے. دیکھتا ہے قابل آدمی کون ہے, اسی کے نقش قدم پر چلتا ہے, اسی کے بات مانتا ہے, اسی کی قیادت کو قبول کرتا ہے. یہ فطرت انسانی میں ہے. اور بشر میں آپ جانتے ہیں اہل باطل نے اس سے استفادہ کیا باطل کی تقویت کے لیے, حق کو شکست دینے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. پیغمبر خدا کی کامیابی کے ایک اہم وجہ امامت کا عرض کروں, امامت وہی قیادت ہے. قیادت میں علمی قیادت ہے, کردار کی قیادت ہے, مختلف قیادت, لیکن سب سے زیادہ مؤثر قیادت سیاسی قیادت ہے. حکومت صالح آدمی کے ہاتھ میں ہو, پورا معاشرہ صالح ہو جائے گا. پیغمبر کیا فرماتا ہے, الناس علی دینی ملوکہم, لوگ اپنے حاکموں کے دین پر ہوتے ہیں. صالح قیادت ہو, پورا ملک صالح ہو جائے گا. وہ 5 سال 10 سال کے لیے ایک عرصہ کی ضرورت ہے, لیکن کیف ما تکون یولا علیکم, یہ دوسری حدیث ہے. کیوں غلط لوگ اقتدار پر آتے ہیں, آپ صحیح نہیں ہیں, اپنے جیسا حاکم کو زیادہ مانتے ہیں. حاکم جیسا ہوگا ویسا عوام بنیں گے, جیسا عوام ہوں گے ویسا حاکم کو اقتدار پر لائے گا. لیکن بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب ان لیڈروں کے درمیان, قائدوں کے درمیان, قیادتوں کے درمیان سب سے زیادہ مؤثر سیاسی قیادت ہے. جس کے ہاتھ میں سیاسی قیادت ہے, میڈیا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, علماء بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, سیاست مدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, سردار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, دولت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, پہلوان جنگجو بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, اسلحہ بھی اسی کے ہاتھ میں. اسی لیے وہ سب کو استعمال کرتا ہے. اب اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اسلام کا ہدف یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کرے, بہترین معاشرہ وجود میں آ جائے, ظلم نہ ہو, ستم نہ ہو, عدالت ہو, انصاف ہو, معنویت ہو, روحانیت ہو, پاکیزگی ہو, طہارت ہو, دل بھی پاک ہو, ظاہر بھی پاک ہو, زبان بھی پاک ہو, عمل بھی پاک ہو. اس کے لیے سب سے مؤثر کیا ہے؟ فکری امام صحیح ہونا چاہیے, صحیح فکر دے سکے. بس اوقات صحیح فکر انسانوں تک نہیں پہنچتے. 14 صدی گزرنے کے بعد بھی مولانوں میں اختلاف ہے. صحیح فکر کا حامل امامت کی ضرورت ہے, تاکہ صحیح فکر دے سکے. ہر مقام پر, ہر موقع پر حق کیا ہے, صحیح کیا ہے. دوسرا, سیاسی حوالے سے بہترین قیادت ہو, کیونکہ اگر وہ بہترین قیادت نہ ہو, یا بہترین علماء کو یا ختم کرے گا یا اپنا تابع بنائے گا. تاریخ اسلام گواہ ہے اس کے لیے. تاریخ اسلام گواہ. سب سے پہلا حملہ کس پر ہوا؟ پیغمبر کی سنت پر. پہلا حملہ آل پیغمبر پر ہوا, دوسرا حملہ پیغمبر کی سنت پر حملہ ہوا. خوبصورت نعرے کے ذریعے قرآن بچانے کے لیے ہم سنت پر پابندی لگاتے ہیں. جبکہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی آپ خود روایت کرتے ہیں, آپ خود روایت کرتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا میں قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کے باوجود سنت پر سب سے پہلے پابندی لگی. دیکھ رہے ہیں قیادت, سیاسی قیادت جس کے ہاتھ میں, وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ آل پیغمبر پر بھی پابندی لگا سکتا ہے, سنت پیغمبر پر بھی پابندی لگا سکتا ہے. یہ بہت طاقتور قیادت. عرض کیا امام یعنی قائد, ہم پاکستان والے اردو والے قائد کہتے ہیں, فارسی زبان میں رہبر کہتے ہیں, عربی میں امام کہتے ہیں. امامت, سیاسی امامت جس کے ہاتھ میں, وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے قوموں کی سعادت اور شقاوت میں. لیکن عرض کیا صرف جو سب سے اعلیٰ درجے پر امام ہے وہ صرف وہ نہیں, ہر آدمی امامت کر رہا ہے, ہر آدمی قیادت کر رہا ہے. مشہور صحابی امام ہیں, امام کے شاگرد ہشام ابن حکم بصرہ چلا گیا, بہت نوجوان تھا, بصرہ چلا گیا عمر ابن عبید کے درس معتزلی, بہت بڑا عالم تھا معتزلہ کا, حلقہ درس تھا. آپ جانتے ہیں قدیم زمانے میں تو تصویریں تو نہیں ہوتی تھی, اسی لیے افراد کو نہیں پہچانتے تھے, جو سامنے ہوتے تھے انہیں کو پہچانتے تھے, کسی اور شہر میں ہو تو اس کو نہیں پہچانتے تھے. تو ہشام ابن حکم بھی اس کے درس میں گیا, تو ہر آدمی کوئی نہ کوئی سوال کرتا تھا. اس نے کہا ہشام نے, میرے لیے سوال ہے, آپ جواب دیں گے؟ کہا کہ بالکل جواب دوں گا. کہا کیسا, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال تھوڑا سا کچھ عجیب سا سوال ہے. کہا عجیب سا ہو تب بھی پوچھو. کہا کہ آپ کے آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں. کیا کام کرتے ہیں آپ آنکھوں کے ذریعے, کیا کام لیتے ہیں؟ کاش کی اس کے ذریعے دیکھتے ہیں, کام کرتے ہیں. خلاصہ آنکھ سے جو فائدہ اٹھاتا ہے سب کو بیان کیا. پھر کہا آپ کی زبان؟ کہا زبان کے بھی فوائد یہ ہے یہ ہے یہ ہے بیان کیا. ہاتھ, ہاں ہاتھ کے بھی اتنے فائدے ہیں. وہ بیان تمام اعضاء و جوارح کے پوچھا, سب کے فائدہ عمر بن عبید نے ہشام بن حکم کو بیان کیا. پھر ہشام نے پوچھا آپ کے دل بھی ہے؟ دل سے مطلب وہی عقل ہے, دل جب کہتے ہیں آپ جانتے ہیں عقل ہے, لیکن عقل کا وہ پہلو جس میں علم و معرفت بھی ہے, جذبات و احساسات بھی ہے, اس کو دل کہتے ہیں. کیونکہ آپ جب جذبات میں آتے ہیں دل میں ڈرکن پیدا ہوتا ہے نا, ابھی بھی ہم لوگ دل کہتے ہیں, میرے دل نے چاہا, اب بھی یہی کہتے ہیں نا. اس دور میں جب سب کو پتہ ہے دل کا کیا ہے اس کا, کیونکہ دل کا ایک تعلق ہے عقل کے اس مرحلے کے ساتھ, یہ جذبات اور احساسات کا مرکز ہے. تو پوچھا کہ آپ کے دل ہے یعنی آپ کا عقل ہے؟ کہا ہے. کہا اس سے کیا کام کرنا ہے, کیا کام لینا ہے؟ کہا کہ باقی اعضاء اگر غلطی کرے, آنکھیں غلطی کرے, ہاتھ غلطی کرے, تو کوئی غلطی کرے تو یہ دل جو ہے, یہ عقل جو ہے اس کے اصلاح کرتا ہے, غلطی کی نشاندہی کرتا ہے. کہا کہ آپ کی جسم ہے, چھوٹا سا وجود ہے, اس میں سارے اعضاء کی ذمہ داریاں معلوم ہیں, اس کے باوجود چونکہ غلطی کا امکان ہے, خدا نے ایک عقل دی ہے, ایک دل دیا ہے تاکہ ان کا خیال رکھے, ان کو غلطی سے نکالے. تو اس عالم میں امامت کی ضرورت نہیں ہے کہ عالم والے غلطی کرے اس کی اصلاح کرے, یہ عالم بشریت ہے, ان میں تو بھی لوگ غلطی کر سکتے ہیں, تو ان کے اصلاح کے لیے کیوں امام نہیں ہے؟ چھوٹے جسم کے غلطیوں کے اصلاح کے لیے ایک مرکز رکھا ہے, تو کیوں انسانیت کی غلطیوں کے اصلاح کے لیے مرکز نہیں رکھا امامت کے نام سے؟ بالکل لاجواب ہو گیا. پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں ہشام ابن حکم ہوں. پھر اس کا اپنے ساتھ بلایا, کہا کہ یہ بہت عظیم انسان ہے,
خلاص ان کی تعریفیں سنی تھی. جب واپس پہنچے امام کے خدمت میں امام بہت خوش ہو گئے, امام نے اس کے دعائیں دیں. لیکن معمولی چیزوں کے لیے ایسا خیال رکھنے والے کی ضرورت سمجھ, کل بشریت کے لیے کل عالم ہستی میں خود جانشین و خدا کی ضرورت نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں. خلیفہ کی جگہ زمین ہے لیکن پیغمبر و امام خدا کا جانشین ہے. صرف زمین والوں کے لیے نہیں ہے, زمین مرکز خلافت ہے. نبی اور امام کیا ہے؟ جانشین خدا ہے, خلیفہ خدا ہے, مرکز زمین ہے. نہیں تو صرف زمین کے لیے ہو, اس عالم کے لیے. احادیث میں سبحنا وسبحت الملائکہ, ہم نے تسبیح پڑھی تو فرشتوں نے ہم سے تعلیم حاصل کی اور تسبیح خدا کہی. حللنا وحللت الملائکہ, ہم نے لا الہ الا اللہ کہا, فرشتوں نے ہم سے پیغام توحید لیا, لا الہ الا اللہ سیکھا. تو عرض یہ ہے کہ دیکھو امامت انسان کے جسم میں بھی امامت کی ضرورت ہے, جسم میں بھی امامت کی ضرورت ہے. فیملی میں الرجال قوامون علی النساء, مرد کو گھر میں حکومت دی ہے لیکن حکومت کیسا کرے گا؟ عادلانہ عدالت کے ساتھ کرے گا, یعنی یہ اجازت نہیں ہے ظلم کرے گھر میں. حکومت دی ہے, ایک اکائی ہے, سب سے چھوٹا اکائی ہے, سب سے پہلے اکائی ہے خاندان. تربیت وہاں شروع ہونا ہے, ترقی کے مرحلہ وہاں سے شروع ہونا ہے. وہاں پر نظم کی ضرورت ہے, نظم کے لیے ایک راہبر کی ضرورت ہے. راہبر باب ہے لیکن وہ کیا ہے؟ عدالت کے ساتھ راہبری کرے گا. حضور نے فرمایا کہ اگر آپ تین آدمی سفر کرو, تین آدمی سفر کرو, ایک کو اپنا لیڈر چنو, اپنا امام بناؤ, اپنا راہبر بناؤ, اختلاف ہو جائے تو وہ حل کرے گا, اختلاف نہ ہو تب بھی نظم, نظم و نسق کو وہ چلائے گا. تین آدمی ہو تب بھی امامت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. بدقسمتی عجیب ہے, پیغمبر تھا مگر تین بغیر اس کیا ہے امامت سفر مت کرو, لیکن کہتے پیغمبر نے پوری امت کو بغیر امامت چھوڑ دیا. مسلمانوں کا عقل کہاں گئی ہے؟ تین آدمی سے فرما رہے ہیں بغیر امامت سفر مت کرو, لیکن اس کے بعد مسلمان کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر جب دنیا سے گئے پوری امت کو بغیر امام چھوڑ کر گئے. تو یہ امامت عرض کے بشریت کی تاریخ, تاریخ کا خلاصہ امامت ہے, تاریخ بشریت امامت ہے, فطرت انسانی یہی ہے. جو لائق ہے, جس کو لائق سمجھتے ہیں اسی کے پیروی کرتے ہیں, اسی کی بات مانتے ہیں. سیاسی میدان میں جس کو سیاسی میدان میں لائق سمجھتا ہے, علمی میدان میں جس کو علمی میدان میں لائق سمجھتا ہے, اس کی کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ فطرت انسان کی ہے. تو قیامت کے دن خدا جو فرعون کی جنہوں نے پیروی کی, خدا ان سے پوچھے گا مثلا تم نے کیوں فرعون کی پیروی کی؟ وہ کہیں گے خدایا تو نے ہماری فطرت میں یہ بات رکھتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی کیا کرے؟ قیادت کو قبول کرے. فرعون ہم سے زیادہ بڑا تھا, زیادہ سمجھدار تھا, زیادہ تیز تھا, اسی لیے ہم نے اس کی امامت قبول کی. تو خدا کے جواب کیا ہوگا؟ خدا یہی کہتے کہ ہم نے اماموں کی نشاندہی تمہیں کی تھی, امام حق کی نشاندہی کی تھی, اس امام حق کی پیروی کرنا تھا, اس امام حق کی امامت قبول کرنا تھا. امام حق میں عرض کیا امامت کی سلسلہ تو انسان کے تنہا نفس سے شروع ہوتا ہے, خاندان میں آتا ہے, گاؤں میں, ہر جگہ صحیح امامت, صحیح قیادت ہونا چاہیے, صحیح رہنمائی ہونا چاہیے. حق و باطل کا فرق کیا ہے؟ جو اہل حق ہے وہ امام کل کی پیروی کرے, امام کل کے نقش قدم پر چلے. ورنہ اگر امام کل ہو لیکن چھوٹے امام ہر آدمی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داری انجام نہ دے تو امام کل کی حکومت نہیں چل سکتی ہے. مولانا میر مومن کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر عقیل اور عباس کے بجائے حضرت حمزہ اور حضرت جعفر زندہ ہوتے میرا حق غصب نہ ہوتا. بس یہ کہ باقی جو چھوٹے ائمہ ہیں, پائن درجے کے جو لیڈر ہے, پائن درجے کی جو قیادت ہے, وہ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر کام کرے تو امام حق کی امامت صحیح معنوں معاشرے میں نافذ ہوگا. مولا اہل کوفہ سے فرماتے ہیں انی لاظن ان ہؤلاء سیدالون علیکم, مولا اقتدار پر تھے, فرماتے میں سمجھتا ہوں شام والے آپ پر غالب آئیں گے. شام والے ایک صوبہ, کوفہ پوری خلافت اسلامیہ کا مرکز, شام والے آپ پر غالب آئیں گے. وجہ, وہ متحد ہے آپ پر, آکندہ ہے, وہ اپنے امام کی پیروی کرتے, امام یعنی وہی قیادت, وہ اپنی قیادت کی پیروی کرتے, آپ اپنے امام کی پیروی نہیں کرتے. یہ نہج البلاغہ میں ہے. لیکن اہل حق اپنے امام کی پیروی نہ کرے تو امام شہید ہو جائیں گے. علی نے فرمایا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے, میں نہیں چاہتا ہوں ایسے لوگوں کے پاس رہوں. وہ لوگ جو علی کے حق ادا نہ کرے وہ یقیناً امیر شام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے, امیر شام کی قیادت کے تابع ہو جائیں گے. تو امام, خدا نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور فطرتاً اماموں کی پیروی کرتا ہے. انسانوں میں بھی کچھ لوگ زیادہ لائق ہے, اس میں شک نہیں ہے, وہ دوسروں کی قیادت کر سکتے ہیں, دوسروں کی رہنمائی کر سکتے ہیں, دوسروں کی راہبری کر سکتے ہیں, دوسروں کو راستہ بتا سکتے ہیں ہر میدان میں, سیاسی میدان میں, معیشت کے میدان میں, عسکری میدان میں, علمی میدانوں میں, ہر میدان میں. لیکن اس کے دو قسم کے لوگ, صحیح لوگ بھی ہیں, غلط لوگ بھی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ صحیح لوگوں کو انتخاب کریں, غلط لوگوں کو چھوڑ دیں. صحیح لوگ کیسے پہچانیں گے؟ علی کی زیارت میں آپ فرماتے ہیں السلام علیک یا میزان الاعمال. علی آپ معیار ہے, آپ میزان ہیں. علی مع الحق والحق مع علی. تو اسی لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے یہ عظیم نعمت ہمیں دی کہ ہم قیادت کی پیروی کر کے اس سے سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ترقی کرے ہر میدان میں. لیکن خطرہ یہاں پر ہے, قیادت دو قسم کا, ایک شیطانی قیادت, ایک الہی قیادت. یہاں پر خدا نے الہی قیادت کی نشاندہی کی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ الہی قیادت کی پیروی کرا. مولا فرماتے ہیں وہ امام کیا کر سکتا ہے جن کی لوگ اطاعت نہیں کرتے. دیکھیں مولا امیر المومنین معجزہ کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے؟ معجزے کے ذریعے مسائل حل کرنا ہوتا تو روز اول خدا کسی نبی کو نہیں بھیجتا. خدا تو معجزہ کر سکتا ہے نا, کسی نبی کو نہیں بھیجتا. خلاف ورزی کرنے والے پر آسمان سے سنگریزہ آتا طیر ابابیل کی طرح. لیکن خدا نے 124,000 انبیاء کو بھیجا اور سب کو بشری طاقت کے ساتھ بھیجا, بشری طریقے سے لوگوں کی ہدایت کی تاکہ لوگ اپنے معرفت, رضا اور رغبت سے رائے حق کو پہچان لیں, رائے حق پر گامزن ہو جائے. انسان اسی وقت ترقی کرتا ہے. اب دیکھتے ہیں, مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ بہت بڑے حکیموں کے خوبصورت سنہرے زرین جملات, خیالات پڑھیے, پڑھیں گے دوسرے دن, پڑھنے سے پہلے جو آپ کی صفت تھی دوسرے دن بھی اس وہی صفت ہے. لیکن اگر ان خیالات میں سے 5% آپ خود نے تجربہ کیا تو آپ بہت ترقی کریں گے. آپ نے خود تجربہ کیا تو کیا آپ بہت ترقی. انسان اس طرح سے ہے, اپنے علم و معرفت و اختیار اور رضا و رغبت جو کام کرتا ہے اس کے سائے میں ترقی کر سکتا ہے انسان. زبردستی ترقی نہیں کر سکتے. زبردستی ترقی کرانا تو عالم فرشتگان ہے, عالم انسانی خلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. عالم انسانی یہ ہے کہ معرفت اور ارادہ اور اختیار اور آزادی کے ساتھ شاہراہ کو شاہراہ کمال کو طے کرے. اس کے لیے امامت کی ضرورت ہے, ہر میدان میں امامت کی ضرورت ہے, علمی میدان میں, اخلاقی میدان میں, معنوی میدان میں, عدالت کے میدان میں, ہر میدان میں امامت کی ضرورت ہے. لیکن ہر آدمی اپنے اپنے جگہ پر اس کو کیا کرے, ادا کرے. آپ جو مشہور جملہ ہے حضرت یوسف کی خریداروں میں ایک بوڑھی تھی جو تھوڑا سا پشم لے کر آئی خریدنے کے لیے, حضرت یوسف کی قیمت کے ساتھ اس کو کوئی تناسب نہیں تھا, یا کوئی چڑیا تھا حضرت ابراہیم کہ آپ کو بچانے کے لیے اپنے منہ میں پانی لے کر آیا. یعنی آپ اپنی ذمہ داری انجام دے دو, مطلب اس ان داستانوں کا مطلب یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری انجام دے دو, آپ خدا کے سامنے ذمہ دار ہے اپنی طاقت کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق. ہر آدمی اپنی ذمہ داری انجام دے دے. دیکھیے بہت سے لوگ تھے, طلحہ, زبیر وغیرہ وغیرہ, سب نے ہر جگہ خط لکھا تھا خلیفہ کے خلاف, لیکن حضرت عمار اور حضرت مالک اشتر کی محنت نے سارے لشکر کو علی کے دروازے پر لایا. سارے لشکر کو کوشش انہوں نے کی تھی بغاوت کے لیے, انقلاب کے لیے, لیکن ان دو ہستیوں نے سارے لشکر کو مصر سے, بصرہ سے, کوفہ سے جو لشکر آیا تھا سب کو سمجھایا, معرفت دی اور علی کے دروازے پر لایا. اگر کام کرے مؤثر واقع ہو جاتا ہے. یہی آزاداری حسین آپ دیکھیے ہمارے پاس کب سے ہے, لیکن امام خمینی نے یہی پیغام دیا. امام حسین نے کس چیز کے خلاف قیام کیا تھا, کس مقصد کے لیے قیام کیا تھا, اسی کی طرح متوجہ کیا تو انقلاب ایران کامیاب ہو گیا. تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری کیا کرے, انجام دے دے, تو حق زندہ ہو جائے گا, حق عملی ہو جائے گا. ایک عورت تھی, آپ جانتے ہیں حضرت مسلم کے اطراف سے عورتوں نے اپنے عزیزوں کو جدا کر کے لے گئی. بعد میں جب عمر سعد اور قاتلہ نے کربلا اور عمر سعد کی قیادت میں آیا, ایک مسجد بنائی اور مسجد میں عمر سعد کو پیش نماز بنانا چاہتے تھے, ہدف یہ تھا کہ وہ قباحت جو ہے ختم ہو جائے, قاتلہ نے کربلا کی قباحت ختم ہو جائے. دیکھو کوفہ کے بہت بڑے امام ہیں یہ. ایک عورت کھڑی ہو گئی تلوار لے کر, یہ تو وہی عورت تھی جس نے حضرت مسلم کے اطراف سے پراکند کیا, لیکن اب وہ پشیمان ہو گئی تھی, کھڑی ہو گئی عمر صاحب کو آگے بڑھنے نہیں دیا. تو یہی مسئلہ ہے, اہل حق اپنی فریضہ کو آنے پر, ایک آدمی پر امامت کر سکے ایک, دو پر کر سکے دو, تین پر کر سکے تین, ایک شہر کو راہ راست پر لا سکے, ایک شہر کو راہ ہے راز پر لانے, یہ ذمہ داری ہے اپنے اپنا اصلاح کا. آپ جانتے ہیں انبیاء میں سے بہت سے انبیاء تھے اپنی ذات تک محدود تھے, یعنی ان انبیاء کو حکم نہیں تھا آپ کے دوسروں کو دین کی طرف بلائے, دوسروں کی تبلیغ کرے, دوسروں کی تربیت کرے, ان تک وحی ہوتی تھی اپنی ذات کے اصلاح کے لیے. اگر ہم البتہ ہم اپنی شریعت میں اپنے دین میں حکم ہے جتنا ہو سکے اپنے کو اصلاح کرو, پھر معاشرے کو بھی اصلاح کرو, لیکن نہ کیسے اپنے آپ کو اصلاح کرنا, اپنی فیملی کو اصلاح کرنا. قو انفسکم واہلیکم, تم بچاؤ آتش جہنم سے اپنی جانوں کو اور اپنی خاندان کو. قو انفسکم واہلیکم نارن, اس آگ سے, وقودہا الناس والحجارہ, وہ اس آگ سے جس کے ایندھن خود لوگ ہوں گے اور وہ بت ہوں گے جن کے لوگ پوجا کرتے تھے. حضور یہی فرماتے ہیں, کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک راعی ہو. راعی عربی زبان میں دو معنی ہے, حکومت کو بھی راعی کہتے ہیں, حاکم کو بھی اور چرواہا کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ حاکم لوگوں کا خیال رکھتا ہے, چرواہا اپنے جانوروں کا خیال رکھتا ہے. راعی, رعیت, رعا خیال رکھنے کو کہتے ہیں, خیال رکھنے کو. کہتے آپ ہر آپ میں سے ہر ایک راعی ہے, ہر ایک حکمران ہے, ہر ایک کی ذمہ داری ہے, جن کی ذمہ داری ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بس کیا حکم ہے, امام حق خدا کی طرف سے معین معصوم ہے, لیکن اس امام کی امامت کو عملی کرنے کے لیے ہر ایک کو کام کرنا ہے, ورنہ عملی نہیں ہوگا. عرض کے ان کے درمیان سب سے اہم چیز حکومت بھی ہے. پیغمبر خدا کی کامیابی کے ایک راز, ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا تھا, ایک اہم راز یہ ہے کہ پیغمبر خدا کو مکے میں قتل نہیں کیے لوگوں نے. کیوں قتل نہیں کیے جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ بنی ہاشم حمایت کرتے تھے. تو بنی ہاشم تو مولا امام حسین کی بھی حمایت کرتے تھے, تو کیوں مولا قتل ہوئے پیغمبر قتل نہیں ہوئے؟ وجہ یہ کہ مکے میں کوئی حکومت نہیں تھی. اسی لیے مکہ والے سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے پیغمبر کو کوئی نقصان پہنچایا تو بنی ہاشم کے ساتھ ہماری جنگ ہوگی. شب ہجرت انہوں نے انتظام کیا, ہر قبیلے سے ایک پہلوان کو بلایا, پورا مکے کے سارے قبائل سے ایک ایک پہلوان بلایا, بنی ہاشم میں سے بھی ابو لہب کو بلایا. کہا کہ اب جب ہر قبیلہ خون محمد میں شریک ہوگا پھر بنی ہاشم سارے قبائل کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں, تو دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر مکے میں حکومت ہوتی روز اول پیغمبر کو شہید کر دیتے ہیں. حکومت نہ ہونے کی وجہ سے بنی ہاشم کے خوف سے اقدام نہیں کیا. بہت بے انصافی ہے. بنی ہاشم نے پورا مکے کے 13 سال کی زندگی میں پیغمبر سے دفاع کس نے کیا ہے؟ بنی ہاشم نے کیا ہے. سر فہرست علی ابن ابی طالب, ابو طالب, پھر ابو طالب کے بعد مولا امیر المومنین نے مدینے میں جنگے, عہد میں سب بھاگ گئے, 10 آدمی باقی رہے, 9 بنی ہاشم, اور ان میں بھی سر فہرست مولا امیر المومنین تھے, 9 بنی ہاشم اور 1 انصاری. لیکن پھر بنی ہاشم پر کتنا ظلم ہوتا ہے؟ وجہ یہ کہ اقتدار دشمنوں کے ہاتھ میں آئی, منافقین کے ہاتھ میں آئی. اسی وجہ سے دیکھیے بنی امیہ کل کے دشمن تھے, آج اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے پیغمبر سے انتقام لیا, ابو طالب سے انتقام لیتے ہیں. اب تک بھی ابو طالب کے ذکر کرتے ہیں پھر کافر ہے, ضرور کہنا ہے کافر تھے. گویا تاریخ اسلام میں کوئی دوسرا کافر نہیں تھا. ابو طالب کے اشعار سامنے ہیں, اشعار ابو طالب, وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى وعصمة للارامل. ایسا نورانی جوان ہے پیغمبر کہ خدا سے بارش ہم طلب کرتے ہیں پیغمبر کو وسیلہ بنا کر, یتیموں کے اور بیوہ عورتوں کے سہارا ہے یہ شخصیت. اب ایسے اشعار بہت ہیں حضرت ابو طالب کے. اب پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آل محمد پر دفن جناب سیدہ کو دیکھیے, دفن مولا امیر المومنین کو دیکھیے, دفن امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیے, دفن سید شہدا کو دیکھیے, ان کے یہ سارے ظلم ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے اقتدار جب بنی امیہ کے ہاتھ میں آیا تو پیغمبر سے انتقام لیا. لیکن مسلمان اب بھی نہیں سوچتے ہیں, اب بھی آل محمد جنہوں نے اسلام کی 13 سال مکے میں تو صرف بنی ہاشم کی خدمت ہے, اس کا تذکرہ ہی نہیں کریں گے. پیغمبر نے خدیجہ کی طرح, خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ خدا نے عطا نہیں کی مجھے, ان کا صرف ایک جگہ پر نام لیں گے جہاں پیغمبر پر حملہ کرنا مد نظر ہے. ایک جعلی روایت کی نسبت دے کر جناب خدیجہ کی طرف. بدقسمتی ہے یہ منافقین کی جو تاثیر ہے امت میں, اس کا یہ اثرات ہے, یہ بنی امیہ کے زمانے سے شروع ہوا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا امام بنی امیہ کے ہاتھ میں حکومت آئی ہے نا, حکومت آنے سے اسلام کی تصویر تبدیل کرنے کی کوشش کی, کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے. ایک ایسا چشمہ دیا مسلمانوں کو, اس چشمے سے اسلام کی طرف دیکھتے ہیں, وہ چشمہ جس کو بنو امیہ نے بنایا. تو اہم چیز یہ ہے, تو امام کی ضرورت ہے کیونکہ بشر میں وہ صلاحیت نہیں دین کی صحیح حفاظت کرے, صحیح نافذ کرے, صحیح اسلام میں مجسم بن جائے. لیکن صرف ایسا امام کے ہونے سے مقصد حاصل نہیں ہوتا, امت کی وفاداری کی ضرورت ہے. عرض کے پیغمبر کے کامیابی کے اہم ایک وجہ مکے میں شہید نہیں ہوا حکومت نہ ہونے سے اہل باطل کے ہاتھ میں, مدینہ میں کامیاب ہوئے حکومت پیغمبر کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے, حکومت پیغمبر کے ہاتھ میں, پیغمبر نے حکومت بنائی مدینہ میں, ورنہ یہ مسائل پیش آ سکتے. اسی لیے قریشی سے پوچھا گیا کیا کرو گے, کہا کہ آپ پیغمبر کی نبوت ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے, امامت جانے نہیں دیں گے, یعنی حکومت جانے نہیں دیں گے. بہت بڑی شخصیت نے قریش کی. تو مسئلہ یہی ہے, غدیر کے دن امامت کا اعلان ہوا, لیکن فرماتے ہیں اسی امامت میں عملی کرنے کے لیے جعفر اور عباس ہو, جعفر اور حمزہ ہوتے تو عملی ہو جاتا, معاشرے میں نافذ ہو جاتا. خدا کی خداوندی کو سب سے زیادہ کس نے نافذ کیا؟ خدا خدا ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن بشر نے کب پیروی کی؟ سب سے زیادہ پیغمبر خدا کے ذریعے نا. یہ عملی راستے ہیں بشر کے درمیان. تو امام کی امامت, امام کی امامت کے بغیر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا. امام زمانے جب آئیں گے, روایت شیعہ سنی سب کے ہے, بشر کے اخلاق اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گا, بشر کی عقل اعلیٰ درجے تک پہنچ جائے گی, زندگی کی سہولتیں اعلیٰ درجے تک, عدالت اعلیٰ درجے تک, یہ سارے یہ مقصد دین ہے, مقصد نبوت ہے, مقصد امامت ہے. لیکن اس مقصد تک نہ پہنچنا کیوں؟ اس لیے کہ باقی ساتھ نہیں دے رہے ہیں, باقی ساتھ نہیں دے رہے. ہمیں کہا گیا ہے, آپ دعائے افتتاح دیکھیے اس میں کیا فرماتا ہے, اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طارق. خدای امام زمانه کی حکومت میں بھی ہمیں کیا بناؤ, وتجعلنا فيها من الدعاة الى طارق, داعی بناؤ. داعی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ دین کی معرفت ہو اور پھر دوسروں کو دین کی طرف. امام کی حکومت میں امام کے پاس بیٹھ کر امام کے چہرے کی زیارت, یہ بہت بڑی تمنا, بہت بڑا آرزو ہے انسان کا, لیکن نہیں, امام کی چاہتوں کو ترجیح دیتے ہیں, اپنی چاہتوں کو ترجیح نہیں دیتا. امام کیا چاہتا ہے؟ داعی بن جاؤ, ساری انسانیت کو راہ امامت پر لانا ہے. میں دعا الى طاعتك والقاد قائد بنو الى سبيل راہ حق کی طرف, قائد بھی بن جائے, داعی بن جائے. داعی علم دینے والا, قائد عملاً قیادت کرنے والا. تو عرض یہی کر رہا تھا کہ امامت فطرت انسان کے مطابق بھی ہے, انسان فطرتاً لائق ہستی کی پیروی کرتا ہے. تاریخ بشریت کا خلاصہ بھی ہے, اور بشر کی گمراہی ائمہ سو کی وجہ سے, وجعلناہم ائمۃ یدعون الى النار, کچھ لوگوں کو ہم نے امام بنایا. نہیں کہ خدا نے کہا تم امام جہنم بنو, نہیں, خدا نے انسان کو لائق بنایا. کچھ لائق لوگ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, یہ جعل تکوینی جعل ہے. کچھ لائق لوگ لوگوں کو جہنم کی طرف, لیاقت ہے, صلاحیت ہے, سب کچھ ہے, لیکن لوگوں کو کہاں لے جاتے ہیں؟ جہنم کی طرف. آپ لے دیکھو ابھی جدید دنیا میں دیکھیے, لوگوں کے اندر منفی خیالات, منفی کردار پیدا کرنے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے, دین سے دور کرنے کی کتنی کوششیں کی جا رہی ہے. مرد با پردہ بنتے جا رہے, عورتیں بے پردہ کرنے کی جان بوجھ کر کوششیں کر رہے ہیں. انسان کو روحانیت کو ترقی دینے کے بجائے شہوت کو ترقی دینے کی پوری کوششیں کرتے ہیں. یہ لوگ قابل لوگ ہیں, ناقابل لوگ نہیں, قابل لوگ ہیں, لیکن اپنی قابلیت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. انسان کی حیوانیت کو, انسان کی حیوانیت کی تربیت کرتے ہیں, حیوانی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں, انسان کی حیوانی خواہشات کو زیادہ ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کیسے مدار ہے؟ انسان کی انسانیت کی تقویت کرے, انسان کی فطری خواہشات کو تکمیل کرے, اقدار کو زندہ کرے, اخلاق کو زندہ کرے, روحانیت کو زندہ کرے. یہ جنگ حق و باطل کے درمیان ہمیشہ ہے. انسان کے پاس ملکوتی پہلو ہے, فطرت الہی ہے, اخلاق سے محبت ہے, روحانیت سے محبت ہے, عبادت سے محبت یہ بھی ہے, آپ اس کی پرورش بھی کر سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف انسان کے پاس حیوانیت بھی ہے, بھیڑیا ہونے کی صفت بھی ہے, اس کی بھی تقویت کر سکتے ہیں. وہ جو ائمہ شر ہے وہ اس پہلو کی تقویت کرتے ہیں, انسان کی حیوانیت میں, درندگی میں, شہوت پرستی میں اضافہ ہو جائے. اور جو ائمہ اطہار کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں, انسان کی خدا پرستی میں, اطاعت امام میں, اخلاق میں, اقدار میں, عدل و انصاف میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک سلسلہ برقرار روز اول سے حابیل و قابیل سے شروع ہوا, بلکہ اس سے پہلے حضرت آدم اور شیطان سے شروع ہوا جنت میں, پھر حابیل و قابیل, سلسلہ ہے امام کے ظہور تک یہ سلسلہ ہے. اور ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ تم زمین ہموار کرو امام کے ظہور کے لیے. احادیث الموطئون للمہدی سلطانہ, کچھ لوگ تیار کریں گے عالم کو امام کی حکومت کے لیے. تو عرض کہ اسی لیے خدا نے انسانوں کو امام, کچھ لوگوں کو لائق بنایا لوگوں کی امامت کرے, کچھ لوگوں میں صفت رکھی کہ لائق لوگوں کی پیروی کرے, اور ساتھ فرمایا کہ صحیح اماموں کی پیروی کرنا ہے. اور صحیح اماموں سے بھی کہا کہ تمہارے پاس علم کم ہے, سب کچھ کم ہے, امام برحق جو ہماری طرف سے ہے اسی کے نقش قدم پر چلنا ہے. امام برحق سے علم لینا ہے, امام برحق سے کردار لینا ہے, امام برحق کی حکومت کو قبول کرنا ہے. امام کا معنی کیا ہے؟ رہبر, سیاسی رہبر, علمی رہبر, کردار کے رہبر. پیش نماز کو آپ امام کہتے ہیں, امام جماعت یعنی کیا؟ دو رکعت میں اس کے سارے حرکات کا آپ پیروی کرتے ہیں. تو امام کل زندگی, کل اخلاق میں ہمارے کیا ہے؟ امام ہیں, ان کی پیروی کرنی. علمی لحاظ سے اپنا دین, اپنی انسانیت کا پیغام امام ہی سے لینا ہے. ٹھیک ہے آپ سائنس پڑھو, یہ کرو, ترقی کرو, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن انسانیت کے پیغام کہاں سے لینا ہے؟ امام حق سے لینا ہے. وہ انسانیت کے پیغام کا انگریز نہیں دے سکتا ہے, انسانیت کے پیغام ایک انگریز جو آخرت کو کبھی نہیں مانتا وہ کیا دے گا؟ اور اسی لیے امام کا انتظام خدا نے روزہ اول سے کیا ہے. ہماری ذمہ داری کہ اپنے اپنے حدود میں امامت کے فریضے پر عمل کریں. مسجد کے آپ ٹرسٹی ہے, مسجد کو صحیح چلائے, آباد کرے. امام بارگاہ والے امام بارگاہ کو آباد کر. آباد صرف ماتم نہیں ہے, امام کی مرضی کے مطابق امام کیا چاہتے ہیں. مشہور جملہ ہے نا, ائمہ کی بات نہیں سنتے, ائمہ کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. بارے میں سننے میں مزہ آتا ہے, محبوب کی تعریف انسان کے لیے شیرین ہے, لیکن ان کی بات سننا ظاہر ہے عمل کی ضرورت ہے. عمل انسان کے لیے کیا ہے؟ تلخ ہے. لیکن ظاہر ائمہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پہلا صحیح عقیدہ, پھر اس صحیح عقیدے کے مطابق عمل چاہتے ہیں. تو اگر اس میدان میں کرے دیکھیں کہ امام خمینی نے عمل کے کتنا اس کا اثر دنیا میں ہوا, اس کا اثر لبنان کے شیعہ کتنے ہیں, کراچی کے شیعوں سے کمتر ہے, لیکن ایک عمل کیا کتنا اثر ہے. تو اپنے گھر سے ہم شروع کریں, گھر کے دین کو سمجھے, دین کو سمجھ کر گھر میں دین کے مطابق سارے بچوں کی تربیت ہو جائے. دین کے مطابق تربیت ہونے کا مطلب کیا؟ بچے اخلاقی لحاظ سے بہترین ہو جائے اور علمی لحاظ سے بہترین ہو جائے, اور کام بھی کرے, محنت بھی کرے, ٹائم ضائع بھی نہ کرے, غلط چیزوں کے پیچھے بھی نہ جائے. ابھی ہمارے بچے یا بہترین بچے موبائل کے مرید ہیں, باقی تو بدتر. تو اگر امام کے لیے زمین ہموار کرنا ہے, پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, پھر اپنے گھر, پھر اپنے ماحول سے. یہ محرم, یہ سفر اسی لیے ہے. کیا ہم اہل بیت یہ غم منانے میں کیا خوشی ہوگی ان کو, شیعوں کو رلانے میں ان کو مزہ آئے گا؟ نہیں, اہل بیت کے قدموں سے کسی کو کوئی تعریف کرے, اگر معمولی آدمی تعریف کرے اتنا خوشی نہیں ہوتی اس کو, بہت بڑی شخصیت تعریف کرے کیا ہو جاتی ہے, خوشی ہو جاتی ہے. تو ان کے مدعا خدا ہے, اہل بیت کے, اہل بیت کے مدعا خدا ہے, ان کا پورا توجہ بھی خدا کی طرف ہے. تو کیوں چاہتے ہیں کہ ہم گریہ بھی کرے؟ شیعوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, احادیث کو دیکھیے, اتنی محبت کرتے اہل بیت شیعوں سے, تو کیوں چاہتے شیعہ رو پڑے؟ ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے, اگر امام حسین, کچھ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ جس دن شہید ہو گئے, بقول ان کے بقول کیا ہے, اس دن وہ خوشی مناتے ہیں خدا کے پاس کہ جنت چلا گیا, تو آپ کیوں غم مناتے ہیں؟ کچھ مسلمانوں کو بھی آپ نے سنا ہوگا, کیوں آپ غم مناتے ہیں؟ امام حسین تو جنت گئے, پیغمبر پر غم نہیں مناتے ہیں, امام حسین پر غم مناتے ہیں, کیسے بات ہو گئی؟ خود پیغمبر نے صرف حسین کا غم منایا, کسی اور کا غم ایسا ہی نہیں, شیعہ سنی سالی کی روایت میں. اب یہ اپنی جگہ پر, لیکن کیوں سوال یہی, امام حسین شہزادہ کے سرانے جب پہنچ گئے, آپ نے فرمایا فقط استحت من هم الدنيا وغمها, بیٹا آپ کو تو سکون مل گیا دنیا کے ہم و غم سے, آپ کو سکون مل گیا. دیکھیے امام پر کتنا بوجھ تھا اور کتنا غم. وبقي ابوك لهما, آپ کا والد اس تمام بوجھ کو اٹھانے کے لیے ابھی باقی ہے. تو جب شہید ہو گئے, راوی کہتا ہے کہ راوی بھی دوسروں گئے, کہتے ہیں کیا کہ میں نے حسین جیسے نہیں دیکھا, جتنا عزیز اقارب شہید ہوتے جا رہے ہیں, خود زخمی ہوتے جا رہے ہیں, اتنا چہرے انور کے نور میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے نور سے مراد اس کا کیا ہے, یعنی انسان جب خوش ہوتا ہے چہرہ نورانی نظر آتا ہے نا, غمگین ہو تو چہرے میں نورانیت نظر نہیں آتی. تو حسین جب شہید ہو گئے پیغمبر کے پاس پہنچے, تو وہ عالم فرماتے ہیں کہ اس کے عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا, حضرت عیسیٰ کی ذات کو دیکھ کر کہا حضرت عیسیٰ جنت گئے ہیں تو کیوں غم منائے, لیکن ہم اسلام کے مفاد کو دیکھ کر غم مناتے ہیں, خوش عاشور کے دن غم مناتے اسلام کے مفاد کو دیکھ کر. کیوں؟ جب خوشی مناتے ہیں انسان اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے. عید کے دن دیکھیے خوش ہونے کے لیے ہر ناجائز کام کر دیتا ہے انسان. عید کے دن حضرت اسماعیل کی قربانی کے تذکرہ کرنے کے بجائے اتنا گوشت کھاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کو دیکھو, خوشی میں انسان اپنے ذات میں گم ہو جاتا ہے, غم میں محبوب میں گم ہو جاتا ہے, محبوب میں فانی ہو جاتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان, ہر انسان حسین میں فانی ہو جائے. حسین میں فانی ہو جائے تو حسینی بنے گا, حسینی افکار, حسینی کردار, حسینی سیرت کو اپنائے گا. البتہ فطرت کا بھی تقاضا یہی ہے, جب حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ غم منانا ہے نا, یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے. اس کے ساتھ امت کی مصلحت, تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ غم مناؤ. غم منانے سے یہ مرحلہ یہاں تک آیا, حسین کے نام پر ہر شیعہ ہر قسم کو قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے حسین کے نام پر. یہ اسی وجہ سے امام حسن مصطفیٰ کی شہادت کا ایام ہے, آپ نے وہ عظیم قربانیاں پیش کی. حتم مروان, جب مروان دشمن اہل بیت تھے, امام حسن کے جنازہ کو دیکھا, کہا کہ افسوس کرنے لگا, حسن کے صبر کوہ احد کی طرف اشارہ کیا, اس کوہ احد سے بھی زیادہ بڑا صبر, صبر کا مالک تھا. دشمن بھی معترف تھا صبر امام حسن مصطفیٰ, جو بظاہر آپ کے شیعہ ہونے کے مدعی تھے وہ بھی آپ کے شان میں گستاخی کرتے تھے. آپ جانتے تاریخ میں, یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ غلط فہمی نہ ہو جائے, کچھ لوگ کہتے ہیں پر شیعہ ہی تھے جنہوں نے امام کو شہید کیا. نہیں، نقطہ یہ ہے اس زمانے میں دو قسم کے شیعہ تھے، ایک ہم جیسے اعتقادی شیعہ، اعتقاد پیغمبر کے بعد علی اور مولا کے بعد امام حسن، پھر امام حسین اور جو امامت کے باقی اوصاف ہیں، کچھ ایسے تھے خلیفہ اول کو بھی مانتے تھے، خلیفہ دوم کو بھی مانتے تھے، خلیفہ سوم کو نہیں مانتے تھے، اس کو مستحق قتل سمجھتے تھے، اس کی جگہ پر علی کو مانتے تھے، علی کے بعد امین شام کو نہیں مانتے تھے، امام حسن امام حسین کو مانتے تھے، ان کو بھی شیعہ علی کہتے تھے، شیعہ سیاسی، شیعہ علی کہتے تھے، تو وہ لوگ آپ دیکھ رہے کچھ شیعہ یا مذل المؤمنین کہنا وغیرہ، یا امام کو گرفتار کر کے حوالہ کرنے کا وعدہ کرنا، اس قسم کے شیعہ تھے جو سیاسی لحاظ سے امام کو لائق خلافت سمجھتے تھے، معاویہ کو لائق خلافت نہیں سمجھتے تھے، تو وہ بھی شیعہ کہلاتے تھے. البتہ خود خلفاء کے زمانے میں بہت اور کوششیں کی گئی، جس آدمی کے کتاب سے فضیلت اہل بیت کی ایک روایت مل جائے اس کو بھی شیعہ قرار دیتے تھے تاکہ کوئی بھی اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھائے، سازشیں تھی یہ، ایک قسم کے فضائل اہل بیت سے بائیکاٹ ہو جائے. تو امام حسن مجتبیٰ کی غربت آپ دیکھیں، مظلومیت، یعنی آپ کی زوجہ آپ کو زہر دے، کتنے سخت آپ، دشمن سے دشمنی کا توقع ہے نا، لیکن اپنوں سے دشمنی بہت ناقابل برداشت ہوتا ہے. مولا سید الشہداء کو دیکھیے، آپ کے ایک زوجہ حسرت الرباب ہے، دربار کوفہ میں جب ابن زیاد نے سر حسین کو سامنے رکھ کر چوب خیزران اٹھایا گستاخی کرنے کے لیے، حضرت رباب اٹھتی ہے سر حسین کو سینے سے لگاتی ہے، خدا اپنی باران رحمت سے محروم کر اس امت کو جس نے فرزند پیغمبر کو شہید کیا. شعر پڑھا جناب رباب نے، اس شعر کے ترجمہ یہ، اور جب مدینہ پہنچی دھوپ میں بیٹھتی تھی، عورتیں کہتی تھیں آپ کیوں دھوپ میں بیٹھتی ہیں، فرماتے تھے حسین کی لاش دھوپ میں پڑی رہی اور میں کس طرح سے سائے میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی تھی، حسین پیاسے شہید ہو گئے، حسین پیاسے شہید ہو گئے، میں کس طرح سے ٹھنڈا پانی پیوں. حسین کے باوفا زوجہ امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کو آپ دیکھیے، زوجہ نے آپ کو زہر دیا. حسین کے اصحاب کی جملہ دیکھیے، حضرت مسلم بن عوزجہ کہتے ہیں مولا یہ تو ایک جان ہے، امام شب عاشور فرمایا آپ سب چلے جاؤ، میرے اہل بیت کی بھی ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤ. فرمایا مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزار جان ہوتی ہر بار قتل کر دیا جاتا، آگ لگا دیا جاتا اور پھر زندہ ہو جاتا، ہزار بار میں آپ کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں. ایسا باوفا صحابی. اتا روایتوں میں ہے جب امام نے حل الناصر ینصرنا فرمایا، پھر ایک آواز دی شہیدوں کی طرف، یا ابطال الصبا یا فرسان الحجا ما لأناديكم فلا تجيبوني، میرے بہادروں میں بار بار پکار رہا ہوں آپ جواب نہیں دیتے میرا. روایت میں ہے کہ شہیدوں کی لاش میں جنبش ہوئی، وہ یہ شہدا فرما رہے تھے مولا اگر ممکن ہوتا ہم آتے. امام حسن مجتبیٰ کو جب زہر دیا گیا، امام حسین پہنچ گئے، رونے لگے، فرمایا بھائی حسین گریہ نہ کرنا، دیکھیے میرے لیے کھانا تیار ہے، پانی تیار ہے، دوائی تیار ہے، آپ جیسے عزیز و اقارب سب میرے پاس ہے، لیکن کربلا میں آپ تنہا ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، سیدانیاں اسیر ہوں گی، یا حسین آپ کی مظلومیت کی حد یہ ہے کہ سہرا کے ترندے بھی آپ پر گریہ کریں گے، حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا، آپ نے وصیت کی تھی تجدید عہد کے لیے ایک زیارت کے لیے نانا کے روزہ تک لے جانا، پھر والد کی اممہ کے روزہ تک لے جانا۔ جب اہل بیت نے حسن مجتبیٰ کی تابوت اٹھایا، لے گئے روزہ رسول پر، آپ جانتے ہیں اس باوفا امت نے تیروں کو آمادہ کیا۔ روایت میں ہے کہ 70 تیر جناب حسن مجتبیٰ کی لاش میں، امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست ہو گئی، دولت سرا واپس آ گیا۔ یہ واحد جنازہ ہے کہ دو دفعہ دولت سرا سے دفن کے لیے نکلا۔ امام حسین نے فرمایا، بھیا حسن مجتبیٰ کی وصیت ہے کہ حسن مجتبیٰ کے جنازے پر خون نہ بہایا جائے۔ بقی میں لایا، دفن کیا۔ دفن کے بعد سید شہدا رونے لگے، فرمایا، بھیا حسن مجتبیٰ اب میں نہ خوشبو لگاؤں گا نہ سر پر تیل لگاؤں گا، بھیا حسین حقیقی غریب وہ بھائی ہے جس کے بھائی قبر میں دفن ہو جائے، تنہا دفن ہو جائے، غریب ہو کر دفن ہو جائے۔ امام حسن مجتبیٰ کو دفن کیا، لیکن دو دفعہ دولت سرا واپس آیا، عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں خاندان نبوت کی یہی قسمت تھی، پیغمبر کی لاڈلی بیٹی تھی حضرت زہرا، رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کے فرزندان آپ کے شہزادے دولت سرا سے نہیں نکل سکے، علی نے رات کی تاریکی میں دفن کیا۔ علی مرتضیٰ کے جنازہ بھی کیسے اٹھا، رات کی تاریکی میں اٹھا، غربت کے عالم میں اٹھا، اور حسن مجتبیٰ کے جنازے بھی اٹھا، دھوم کے ساتھ اٹھا، لیکن تیروں کی بارش ہوئی۔ یہ حسین کا جنازہ ہے کہ نہیں اٹھا؟ کربلا کے میدان میں آپ کی لاش پڑی رہی، جب 11 کے دن اسیروں کا قافلہ گزرنے لگا، سید سجاد کی نگاہ پڑی، بہت سخت گزرا آپ پر، شہزادی دیکھتی ہے جان کنی کی حالت ہے، فرمائے، بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اب یادگار رسالت ہے، یادگار امامت ہے، سالار قافلہ ہے، آپ کی یہ حالت؟ فرمایا، پھپھی اما آپ ان اشقیہ کو نہیں دیکھتی۔ سید سجاد کے دل زخمی ہو گیا تھا۔ مدینہ جب پہنچے، ایک غریب کو چیختے ہوئے سنا، میں غریب ہوں، میں بے کس ہوں، میری مدد کرو۔ آپ رک گئے، پوچھا، اے غریب، اے بے کس، اگر تمہاری موت آ جائے کوئی تمہیں دفن کرے گا یا نہیں؟ عرض کے، اپنے رسول اللہ یقیناً دفن کریں گے، اس لیے کہ مسلمانوں پر دفن کرنا واجب ہے۔ کربلا کی طرف رخ کیا، بابا میرا سلام ہو آپ پر۔ مسلمان کسی غریب کو بغیر دفن نہیں رکھتے، یہ آپ کی قسمت تھی۔ 3 دن کربلا کے تپتی ریت پر آپ کی لاش پڑی رہی۔ اللہ رحمت اللہ علیہ۔